الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله
اللهم صل على محمد وآل محمد
أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات ہم معرفت کردار امام حسین علیہ السلام اور اس کی روشنی میں اپنے کردار کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کچھ معروضات پر غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین کے حوالے سے ہم جب بھی کسی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا ہماری رہنمائی وحی الہی اور کتاب خدا کرتی ہے، اور پھر وہاں سے ہمیں بنیاد اور اصول فراہم ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر و تشریح کے حوالے سے اہل بیت علیہم السلام کے سیرت، کلمات، احادیث، تقریر و تحریر کہہ لیں، وہ پھر ہماری مزید رہنمائی اور مدد کرتی ہے۔ تو اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم امام حسین علیہ السلام کے کردار مبارک پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت سارے درخشاں پہلو نظر آتے ہیں، اور وہ یعنی جب ہم ان کی درخشندگی کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو ان کی روشنی یا نورانیت انسانیت کے حوالے سے ہوتی ہے، یعنی کہ کردار کے یہ وہ پہلو ہیں کہ جو انسانیت کے فخر کو اور انسانیت کی عظمت کو دوبالا کرتے ہیں، اور ان کی بنا پر جیسا کہ ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک بہت اچھا جملہ ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کربلا وہ مقام ہے جہاں پر خدا نے فرشتوں کو واقعاً حقیقتاً دکھا دیا کہ میں نے تم کو آدم کے سامنے سجدہ کیوں کرایا تھا، کہ کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں پر آدم اور آدمیت اور انسانیت کا کمال روشن ہوتا ہے اور اجاگر ہوتا ہے، اور یہ بات واقعاً عیاں ہو جاتی ہے کہ آدم یعنی انسانیت مسجود ملائک کیوں ہے، اور خدا نے کیوں یہ فیصلہ اپنا سنایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اس حوالے سے جب ہم امام حسین علیہ السلام اور آپ کے مخلص اصحاب کی زندگیوں کا، روش کا، قربانی کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس میں ہم جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہے ہیں مسلسل، اس کے دو بنیادی اور اہم پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی ہم قرآن اور معصوم کی زندگی قرآن کو اور معصوم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ کبھی بھی سرسری نہیں ہونا چاہیے، شیلو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یعنی ایک میں آپ کو مثال کے طور پر عرض کروں کہ اگر ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا پیالہ ہے، اس کے اندر تھوڑا پانی رکھا ہوا ہے، ایک گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، آپ اوپر سے نظر ڈالتے ہیں، آپ اس کی تہ میں اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، آپ کو سب نظر آ جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے ایک دریا ہے یا دریا کے آگے بڑھ کر ایک سمندر ہے، تو آپ خالی سمندر کی سطح پر نظر ڈال کر اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کیا عجائبات موجود ہیں، کہ جیسے دعائے جوشن کبیر کا جملہ ہے کہ وَفِلْ بِحَارِ عَجَائِبُهُ، کہ سمندروں کی گہرائی میں عجائبات ہیں خدا کی خلقت کے، تو یہ نہیں اندازہ، تو شیلو یعنی خالی سرفیس اسکریچنگ، سطح پہ رہنا، ظواہر تک محدود کر لینا اپنے آپ کو، یہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ ان کی عظمت اس کو ہی دکھتی ہے یا اسی کو ہی نظر آتی ہے کہ جو اس ظاہر کی تہ میں اترتا ہے، اس کے اندر جاتا ہے، اس سمندر میں غوطہ زنی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک فرمائش تو یہ ہماری مسلسل آپ کے سامنے ہے کہ اس میں اس سمندر کی گہرائی میں جا کر جتنے بھی موتی ہاتھ لگیں اس کو نکالنے کی کوشش کریں، اور دوسری فرمائش ہماری یہ ہے کہ جو بھی ہمیں قرآن اور اہل بیت سے، اور خاص طور سے جیسے امام حسین علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کہ ان سے ہمیں جو بھی کرامت، شرافت، فضیلت انسانی کا نقطہ نظر آئے، سمجھ میں آئے، ہمارے ہاتھوں کی دسترس میں پہنچے، تو اسے اپنی زندگی میں نافذ اور امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت یقینی ہے، کیونکہ یہ مثال بہت دفعہ دی جا چکی ہے، میں نے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے، آپ نے دیگر علماء سے بھی سنی ہوگی، کہ جیسے میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے، تو اس کے بعد رسول نے کیا فرمایا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہیں، تو تم بیٹھ کے اس کے لیے قصیدے پڑھو یا تعریفیں بیان کرو، من رکے بافیہ، جو اس پر سوار ہوگا نجا، وہ نجات پائے گا، کہ جو سفینے پر سوار ہوگا اس کا حصہ بنے گا، اس سے جڑے گا، اسے اپنی زندگیوں میں لائے گا، وہ نجات پائے گا۔ تو یہ دو فرمائشات ہماری کہ جب بھی آپ عزاداری کریں یا جب بھی آپ محافل میلاد منعقد کریں تو ان دو باتوں کو فراموش نہ کریں، اور کیونکہ ہم تقریباً ہم نے یعنی کہ ایک تھوڑے سے گروہ کو چھوڑ کر ہم نے اپنی ایک عادت سی بنا لی ہے کہ ہم ان دونوں باتوں سے احتراز کرتے ہیں، ذرا دور رہنا پسند کرتے ہیں ان دونوں معاملات سے، تو پھر جب اگر کوئی شخص ہمیں اس طرف زیادہ متوجہ کراتا ہے یا کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں بہت آڈ فیل ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا یہ بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے بات کر رہا ہے، یا کوئی ایک ایسی گفتگو کر رہا ہے کہ جو پریشان کر رہی ہے ہمیں، ہمیں خامخواہ کی تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے کیوں اتنا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ غور کریں، فکر کریں، ہم کیوں جو ہے وہ مطلب ظاہراً واقعات بیان کر کے، حکایتیں سنا کر اور اس طریقے کی چیزیں بیان کر کر کے ہم کیوں نہیں خوش ہو لیں اور ہم اپنی فضیلت کے قائل ہو جائیں۔ تو اب ان باتوں کو رفتہ رفتہ امید کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو بھی حضرات سن رہے ہیں، اور پھر اچھے علماء کی طرف بھی، اب ماشاءاللہ بہت سارے علماء ہیں کہ جو کافی عقل کی اور گہرائی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو امید ہے کہ یہ ٹرینڈ اب بدل رہا ہے ہمارے اندر۔ تو ان دو باتوں کو بہرحال یاد رکھیے گا، اور جتنا بھی محرم آپ گزاریں، اس کے بعد جتنے بھی ایام اور اوقات دین کے نام پر آپ صرف کریں، تو ان دو باتوں کو یاد رکھیے گا کہ قرآن اور اہل بیت کسی شیلو پرسنالٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بے انتہا ڈیپتھ ہے، بہت گہرائی ہے، اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ ہماری عمریں صرف ہو جائیں لیکن ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو جتنا میسر ہو اس سے استفادہ کریں، اس ان موتیوں سے اپنی آنکھوں کو خیرہ کریں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ تو ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام کی برکت سے، اب میں اپنے موضوع سے جڑتے ہوئے، کہ ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ زندگی کی، انسانی زندگی کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے مرضی کو مرضی حق پر قربان کر دے، یعنی مرضی خدا پر قربان کر دے۔ اور دین کی حقیقت یہ ہے کہ انسان دین کو محبت کی بنا پر اپنائے، نہ کہ کسی مطلب کی بنا پر۔ اور وہ دین جو محبت کی راہوں سے، جس دین کے رستے طے کیے جاتے ہیں، وہی کربلا جیسی باکمال واقعات یا عنوانات یا شخصیات کو جنم دیتے ہیں، کہ وہیں سے وہ شخصیات پیدا ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں باقی سارے لوگ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ یہ اس بنا پر کہ تسلیم و رضا، محبت حق اور حق کی پیروی بر بنائے محبت، یہ وہ تمام کے تمام چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سیرت امام حسین علیہ السلام سے اور کربلا سے ہم اخذ کرتے ہیں، کہ آپ کی معرفت اور کردار کے حوالے سے امام حسین کے۔ اور ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ جہاں پر حق ہوتا ہے وہیں پر ہی بقا اور دوام ہے، وہیں پر ہی زندگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق اصل میں خدا ہے اور کوئی اور نہیں ہے، اور جہاں جہاں پر بھی حق کے مظاہر نظر آتے ہیں، مینیفیسٹیشنز دکھتی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی تجلیات ہیں، یعنی اللہ کے نور کی کرنیں ہیں۔ اور اسی بنا پر جیسے ابھی ہمارے بزرگوار بیان فرما رہے تھے کہ حق علی کے ساتھ ہیں اور علی حق کے ساتھ ہیں، تو یعنی امام علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو اعلیٰ ترین مرحلے اور درجے پر عبد خدا ہیں۔ تو جو خدا سے جتنا زیادہ قریب ہے، جتنی زیادہ قربت رکھتا ہے، جتنا اعلیٰ معیار پر کنیکٹ ہے، حق کا نور اس کی ذات میں اتنا ہی زیادہ ہے۔ اور امام علی علیہ السلام کی شخصیت میں یہ نور کتنا ہے کہ رسول خدا آپ کو معیار حق کے طور پر پہچانوا رہے ہیں۔ تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے ائمہ علیہ السلام سے کہ جہاں پر حق ہے وہیں پر بقا ہے، وہیں پر دوام ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی۔ جہاں پر حق ہو، چاہے ساری دنیا کے وسائل اور ریسورسز جمع کر کے لے آئیں۔ اور اس کی بہترین مثال خود ہمارے سامنے کربلا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، اور یہ بہرحال تھوڑے سے ایسے مسائل ہیں کہ جو ہمیں ذرا چبھتے ہیں، یعنی غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے جو پہلے سے بنے ہوئے نظریات ہوتے ہیں ان پر ایک ہمیں لگتا ہے کہ ضرب بھی پڑ رہی ہے۔ ہم لوگ زیادہ تر امام حسین علیہ السلام کے قیام کو یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا قیام جو تھا ایک ظالم کے خلاف قیام تھا، ایک ظالم حکمراں کے خلاف قیام تھا۔ امام حسین جو تھے وہ ایک ظالم حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق کا مطلب ہوتا ہے سچ، یعنی وہ انسان جو مثال کے طور پر سچ بولتا ہے یا سچ کہتا ہے وہ حق پر ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں حق کے نظام کا حصہ ہیں۔ سچ بولنا، سچ پر قائم رہنا، ظلم کے خلاف قیام کرنا، لیکن یہ حق کی کامل تعریف نہیں ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھنا ہے ہمیں۔ حق کی کامل تعریف کیا ہے؟ کہ انسان خدا کا ہو جائے، انسان خدائی ہو جائے، انسان خدا کے لیے حرکت کرے، انسان اللہ کی پرخلوص اور خالص بندگی پر قائم ہو جائے، یہ حق کی تعریف ہے۔ اور جب انسان خدائی ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ نہ وہ ظلم کو برداشت کرے گا، نہ ظالم کو قبول کرے گا، نہ وہ جھوٹ کو برداشت کرے گا۔ اور اسی لیے ہمیں امام چاہیے کہ جو ہمیں حق کا حق بتا سکیں، جو ہمیں حق کی وہ تعریف بتا سکیں جو اس کا حق ادا کر دے۔ اس لیے ہم کو امام چاہیے، کیونکہ ہم اپنی عقلوں سے، ہم اپنے مشاہدات سے، ہم اپنے ایکسپیرینسز سے ایک جگہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں، لیکن جب ہم ان نتائج کو لے کر قرآن اور معصوم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں بڑی خامی ہے، بڑے نقائص ہیں، عیوب ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور اسی وجہ سے یعنی ہمارے لیے یہاں پر ایک اور بات جو ہماری زندگی کی ایک بڑی تمنا کے طور پر سامنے آتی ہے، خواہش کے طور پر سامنے آتی ہے، اور یہ آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں، زیارت عاشور میں موجود ہیں یہ جملے، اللہم اجعل محیایا محیا آل محمد و مماتی ممات آل محمد۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی برکت سے ہمیں کیا خزانے نصیب ہوتے ہیں، اور ہمارے سامنے زندگی کی کون کون سی راہیں کھلتی ہیں، اور حقیقتاً اگر میں کل بھی آپ کو مرزا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنا رہا تھا، اس پر ابھی بعد میں آتے ہیں، اس جملے کو پہلے دیکھ لیں کہ اے خدا میری زندگی کو آل محمد کی زندگی سے ملا دے، اور میری موت کو محمد و آل محمد کی زندگی سے متصل کر دے۔ یعنی جیسی زندگی تو نے انہیں عطا کی، اب یہاں پر پھر وہی بات ہے ڈیپتھ، اب یہ جملہ ایک گہرائی مانگ رہا ہے، ایک معنویت کا تقاضا کر رہا ہے، انہیں کیسی زندگی، انہوں نے ظاہراً عرب میں زندگی گزاری، مکے میں، مدینے میں، ایک خاص لباس کے ساتھ کھا کے، کہ اب ہم وہ زندگی مانگ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ جیسی زندگی گزارنے کا مطلب ہے کہ ویسے ہی کپڑے پہن لو، وہی کھجور کھا لو، وہی دودھ پی لو، اونٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اچھی سنتیں ہوں، اس میں کوئی برائی کا پہلو نہیں ہے، لیکن جب ہم اس میں زیارت عاشور میں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ میری زندگی آل محمد کی زندگی جیسی ہو جائے، اور میری موت آل محمد کی موت قرار دے دے اے میرے رب، اے میرے اللہ، اس کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ ان کے جیسے کپڑے پہن لیں یا حلیہ بنا لیں یا ویسے کھانے کھا لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں بھی انہی اقدار کو قائم اور نافذ کر دے، تو نے ان کے لیے جن کرامتوں کے، جن معارف کے، جن حقیقتوں کے دروازے کھولے، ان کی زندگی کو جن راہوں پر چلایا، اور ان کو جیسی موت یعنی انتقال نصیب فرمایا، مجھے بھی ویسی دے، مجھے بھی اسی راہ پہ چلا۔ تو یہ کوئی معمولی دعا ہے؟ اور یہ دعا کون ہمیں، ہمارے منہ میں یہ الفاظ کون ڈال رہے ہیں؟ خود امام۔ اور اسی بات کو قرآن کریم نے کہا کہ ہمارا رسول جو ہے نا وہ بخیل نہیں ہے، ہمارے نمائندے یہ نہیں چاہتے کہ ساری فضیلتیں ہم لے لیں اور کسی اور کو کچھ نہ ملے۔ اگر تم قابل بنو، اگر تم لائق ہو، تو جو فضیلتیں انہیں عطا ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں آؤ، ہم بھی تمہیں بھی اسی رستے پہ لے کے چلتے ہیں، ہم تمہیں بھی وہی راہ دکھاتے ہیں۔ اور یہ جو جملے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہم عیدین کے قنوت میں پڑھتے ہیں، اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد و اخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ دعا دعائے عصمت ہے، کہ اے خدا تو نے جس جس خیر میں محمد و آل محمد کو داخل کیا مجھے بھی داخل کر دے، جس جس برائی سے ان کو باہر نکالا مجھے بھی باہر نکال لے۔ تو یہ تو عصمت کا مقام ہے۔ تو اس بنا پر ہم محمد و آل محمد کو چاہتے ہیں، اس بنا پر ہم محمد و آل محمد کی اتباع کرنے کی حوس اور حرص رکھتے ہیں، اور ہماری انتہائی خواہش ہے کہ خدا ہماری زندگیوں کو ان کی زندگی اور ان کی ہماری موت کو ان کی موت کے ساتھ ملا دے، کیونکہ یہی اصل زندگی ہے۔ ورنہ ہم اپنے تئیں نہ معلوم کس کس غلط فہمی اور کس کس حماقت کا شکار رہیں۔ تو یہ خود یعنی آئمہ علیہ السلام کی فضیلت اور کربلا کے حوالے سے کہ جب ہم حق کی بات کرتے ہیں، یہ جملہ میری زبان پر اس بنا پر آ گیا کہ جو یہ لفظ ہمارے سامنے موجود ہیں، رضا، تسلیم، محبت، حق، ہر انسان جانتا ہے۔ یہ کوئی میں نے آپ کے سامنے کوئی انوکھے لفظ زندگی میں پہلی دفعہ نہیں سنائے آپ کو، لیکن ان لفظوں کے پیچھے جو معنویت ہے اور اس میں جو ارتقاء ہے، جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے توسل اور برکت سے نصیب ہوتا ہے، وہ انسانی فہم اور ادراک سے بالاتر ہے۔ اور یہ فیض ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا خدا کی طرف سے ہمارے لیے، کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اس کا فائدہ نہ اٹھائیں اور نہ اٹھا سکیں تو بدنصیبی اور بدبختی کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، اپنے آپ پر پچھتائیں گے کہ خدا نے اتنی عظیم دولت ہمارے ہاتھ میں رکھی تھی جس کی میں نے اس طریقے سے ناقدری کی، جس سے میں نے استفادہ نہیں کیا، جس کی طرف توجہ نہیں کی میں نے۔ تو میں اسی حوالے سے یعنی کہ جو بات کر رہا تھا، کل بھی میں نے ریفرنس دیا تھا کہ حق کا ایک لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے، حق کا، کہ اگر آپ حق کی راہ پر آتے ہیں، حق کا لازمی نتیجہ ہے ہدایت۔ اور ہدایت کا مطلب ہے انسان کی ترقی۔ انسان کی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ انسان عالم مادیت کے، یعنی جس کو قرآن کریم نے لعب و لہو کہا ہے، اس کی قید خانے سے آزاد ہوتا جائے اور عالم انوار اور عالم ملکوت میں زیادہ سے زیادہ داخل ہوتا جائے۔ کہ جیسے خود قرآن کریم اس پورے سسٹم کو کیا بتاتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور یہ چیز ہمیں ایگزیکٹلی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی زندگی میں دکھتی ہے کہ وہ جو چند مہینے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی صحبت میں گزارے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ ترقی کرتے 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 کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لیکن سسٹم کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم ایک بات کو دیکھ لیتے ہیں، ایک فضیلت اور ایک کرامت کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی تعریف کر لیتے ہیں، اس کی مدہ سرائی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے سسٹم کو نہیں پہچانتے۔ اور جب ہم اس فضیلت کے نظام کو نہیں پہچانتے تو پھر ہم خود اس بات کے لیے انکیپیبل ہو جاتے ہیں کہ ہم خود بھی اسی فضیلت کو حاصل کر سکیں یا پہنچ سکیں۔ یعنی ہم اس بات کی تمنا تو کر رہے ہیں کہ ہم بھی اصحاب امام حسین جیسے بن جائیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ ہم بھی اصحاب امام حسین علیہ السلام کے طریقے سے حق کی خاطر، رضا خدا کی خاطر اپنی مرضی کو قربان کرنے کے لائق ہو جائیں، ہم بھی اصحاب امام حسین کے طریقے سے اس مقام پر آ جائیں کہ جیسے انہوں نے اپنی موت سے پہلے اپنی جنت کو دیکھ لیا تھا، ہمیں بھی وہ حالت نصیب ہو جائے۔ لیکن کیسے؟ اصل سوال ہے، لیکن کیسے؟ وہ اس جگہ تک ایسے ہی آ گئے تھے یا کسی نظام کے تحت انہوں نے ترقی کی ہے؟ کوئی سسٹم ہے کہ جس کو فالو کرتے ہوئے وہ ان مقامات تک پہنچیں؟ اس جگہ پر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اگرچہ کہ قرآن اور اہل بیت نے سسٹم ہمارے سامنے رکھا ہے لیکن اس پر ہم توجہ کرنے کی طرف زیادہ تیار نہیں ہوتے. تو وہ سن لیجئے جتنا تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے. اس میں قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ نور اور کتاب مبین. نور, اب یہ نور نور اہل بیت بھی ہو سکتا ہے, بعض تفسیروں میں نور قرآن بھی ہے. بہرحال نور یعنی وہ چیز جو تمہارے سامنے حقیقتوں کو روشن کرتی ہے, اور کتاب مبین جس میں تمہارے لیے معارف اور ہدایت ہے. یہدی بہ اللہ من تبع رضوانہ, یہ بہت کی سینٹنس ہے, یہ چابی ہے. اور یہ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے زندگی کے ساتھ اس کو ملائیں کربلا سے, تو ایگزیکٹلی آپس میں یہ دونوں فٹ ہو جاتے ہیں. نور اور کتاب مبین یعنی حق, یعنی مظاہر حق, یعنی وہ حقیقتیں کہ جو راہ حیات کو بیان بھی کرتی ہیں, روشن بھی کرتی ہیں. یہدی بہ اللہ, انہی کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے. جس کو بھی ہدایت دینا ہے خدا کو, وہ کس کے ذریعے سے ہدایت دے گا؟ نور اور کتاب مبین کے ذریعے سے ہدایت دے گا. لیکن اب جو اگلا فقرہ ہے نا آیت کا, یہ بہت ایک لحاظ سے پریشان کن ہے, جس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا نور اور کتاب مبین کے ذریعے سے ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا. یہ پریشان, یہاں مسئلہ آ رہا ہے کہ نور اور کتاب مبین کے وسیلے سے ہدایت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. کس کو ملتی ہے؟ من تبع رضوانہ, جو اللہ کی رضوان اور رضا کی اتباع کرتا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ شہداء کربلا اس مقام تک کیوں پہنچے, جو بات ہم شروع سے کر رہے ہیں کہ ان کا کردار کیا تھا, ان کی سیرت کیا تھی, انہوں نے کس بات پر اپنے کو کمٹ کر لیا تھا, ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا؟ رضوان الہی کی اتباع اور اس کے مقابلے میں اپنی مرضی کی 100% قربانی, اپنی مرضی اور اپنے مفادات کی 100% قربانی. تو خدا کسے ہدایت دیتا ہے؟ من تبع رضوانہ, اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو خدا اٹھاتا ہے اور کہاں پہنچا دیتا ہے؟ سبل السلام, ان رستوں پر پہنچا دیتا ہے, ان راہوں پر اس کی زندگی کو ڈال دیتا ہے کہ جو سلامتی کی راہیں, جہاں پر شیطنت نہیں ہے, جہاں پر ظلم نہیں ہے, ظلمتیں نہیں ہیں, ان راہوں پر ڈال دیتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور جس جو اللہ کی ولایت میں آ جائے, آیت الکرسی میں بھی آپ پڑھتے ہی ہیں کہ جو اللہ کی ولایت میں آ جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور, خدا مسلسل اس کی زندگی سے تاریکیاں کم کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو نور کی طرف بڑھاتا چلا جاتا ہے. بالکل ہمیں امام حسین اور شہداء کربلا کی جو یہ چند مہینے کی کا سفر ہے جو ختم ہوتا ہے 10 محرم کو, اس میں اس آیت کی عملی تفسیر دکھتی ہے کہ نہیں دکھتی؟ کہ جو نور اور کتاب مبین ہے وہ انسان کی کس طریقے سے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے, کس طریقے سے اس کی زندگی میں سے ظلمات کو ختم کر دیتی ہے, انسان کو سلامتی کے رستوں پہ ڈالتی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا پیغام ہے, یہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے حاصل کیے ہوئے اسباق ہیں کہ جنہیں ہمیں کسی حالت میں فراموش نہیں کرنا ہے. اور اگر اس سبق کو پڑھا, اس پر عمل پیرا ہوئے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کا حق ادا کرتے ہیں, ورنہ خدا بہتر جانتا ہے. کل ہم آپ کے سامنے گفتگو کو یہاں تک لے کر آئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات حق کی بیانگر ہے، حق کو روشن کرنے والے ہیں، حق کو پیش کرنے والے ہیں، حق کو بقا اور دوام عطا کرنے والے ہیں، اور ہم اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ نظام سمجھ میں آئے کہ جس کی بنا پر حق قائم ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے، تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس کا عملی اور پریکٹیکل نفاذ اور امپلیمنٹیشن کر سکیں۔ یہ ہمارا گول ہے، یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے، کیونکہ جو بھی ہدایت ہمیں علمی طور پر حاصل ہوتی ہے، یعنی پہلا مرحلہ تو علم ہے، لیکن اگر علم حاصل کرنے کے بعد ہم اس کو عملی نہیں کر پائیں تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، پھر وہ علم ضائع ہے، پھر وہ ویسٹ ہے، جو خالی زبان تک رہ جائے، جو خالی گفتگو تک محدود رہے۔ تو اس نظام کو ہم سمجھنا چاہ رہے تھے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو بھی اصول ہے وہ کہاں سے اخذ ہوگا؟ کتاب خدا سے، وحی الہی سے، اور خدا نے حق کے نمونے کے طور پر، حق کے رول ماڈل کے طور پر جس پرسنالٹی کو سامنے رکھا ہے، اور جن کے آثار کو اور جن کے کاموں کو تا قیامت بقا عطا کی ہے امر الہی سے، وہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور کل میں نے آپ کو اس بات کا بھی اشارہ کیا تھا، بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اس امت مسلمہ کے باپ ہیں، گارڈین ہیں، ازروع آیت قرآن، نص قرآن، اور انہی کی ملت یعنی انہی کی سیرت و سنت ہے کہ جس کو فالو کرنے کی اور جس کی اتباع کرنے کی پیغمبر اکرم کو ہدایت کی گئی ہے۔ باقی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے وہ جو دو فرقے کہہ لیں یا دو اقوام منسوب ہیں، یہودی اور عیسائی، کہ اگر ان کی ملت کی اتباع کرنے کی بات کی جاتی قرآن میں، تو پھر لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں یا عیسائیوں کو فالو کرو، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے دین کو کس طریقے کے بنا لیا ہے کہ وہ دین موسوی اور عیسوی نہیں ہے، حقیقتاً وہ دین موسیٰ اور عیسیٰ نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی بہت ساری منمانیاں اس میں شامل ہو چکی ہیں۔ بہرحال، تو یعنی کہ کس وجہ سے خدا نے کہا کہ بل اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم ایک تو تینوں مذاہب کا فوکل پوائنٹ بھی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو پرسنالٹی ہے وہ بالکل خالص ہے اس قسم کے تفرقے سے اور اس قسم کے جھگڑوں سے۔ یہ اس ہستی کی فضیلت ہے۔ پہلے ہم اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں باقی اور دائمی چیزیں کون سی ہیں، اور یہ شاید آپ کو پتہ ہو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام رسول خدا سے کم از کم 2000 سال پہلے تھے، 2 یا 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم تھے، یعنی 2500 سال میں تو انسان کا مطلب بدن کا تو نام و نشان مٹتا ہی ہے، یاد بھی مٹ جاتی ہے۔ 2500 سال پرانی شخصیت، وہ رول ماڈل بن رہی ہے کس کے لیے؟ دین اسلام کے لیے، جناب ابراہیم علیہ السلام، اور یہ سب قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا چیزیں ہیں کہ جو باقی ہیں اور دین اسلام میں آئی ہیں؟ پہلے اگر میں ٹائم کے آرڈر میں دیکھوں تو پہلی ہے قربانی، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کل کیا تھا کہ سورہ وصافات میں تفصیل سے بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فرزند ان کو بوڑھے ہونے کے بعد خدا کی بارگاہ سے عطا ہوئے تھے، خدا کا حکم آیا کہ انہیں قربان کرو، اور وہ حکم آیا کہ جب انہوں نے نیند کی حالت میں دیکھا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا۔ اور یہ قربانی کا حکم جو ہے یہ بہت عجیب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے یعنی اسماعیل پر دباؤ نہیں ڈالا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی خواب کی رستے سے یا نیند میں رویت جو ہے یہ حکم خدا ہے، تو بس تم آمادہ ہو جاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ نہیں، فانظر ماذا ترا، تم نظر کرو کہ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ جملہ بذات خود بہت عجیب ہے، بہت عجیب جملہ ہے، کیونکہ کوئی دوسرا انسان کسی بھی شخص کے خواب کو پر کیسے نظر کرے گا؟ ترا دیکھنا، فانظر ماذا ترا، تم نظر کرو تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ بذات خود بے انتہا عجیب ہے، اور اسی سے ہی پھر بہت راہیں کھلتی ہیں معرفت کی، کہ وہ خواب کیا تھا، وہ رویت کیا تھی، کیا وہ عالم بالا میں، عالم امر میں، عالم ملکوت کی کوئی حقیقت تھی کہ جس کا مشاہدہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اور اس حقیقت کے رویت کی دعوت اسماعیل کو بھی دی تھی، اور اسماعیل نے اس حقیقت کا مشاہدہ کرنے کے بعد کہا یا ابا تفعل ما تؤمر، یہاں بھی لفظ امر ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو کہ جو ائمہ ہوتے ہیں وہ کس کے مطابق کام کرتے ہیں، کس اصولوں پہ، امر، یا ابا تفعل، اے بابا جان اس کو فعلیت میں لے آئیے ما تو عمر جو امر آپ کو ہوا ہے، یعنی عالم امر سے آپ نے جو اخذ کیا ہے اس کو عالم خلق میں پریکٹیکل کر دیں، میں راضی ہوں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اور یہاں سے ہمیں خود امام حسین علیہ السلام کے اور آپ کے اصحاب کے حوالے سے بھی، یعنی یہ قربانی، اور اس قربانی کا پرتو، اس قربانی کی اعلیٰ شکل، اس قربانی کی اعلیٰ مثال ذبح عظیم، یعنی قربانی امام حسین علیہ السلام۔ تو جو قربانی اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر پیش کی، اس قربانی میں دونوں کی نظر اور رویت شامل تھی، وہ دونوں دیکھ رہے تھے کہ امر خدا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو یہاں سے بھی ہم کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اگر اس کا بہت ہائر ورژن ہے، تو کیا یہاں پر امام حسین اور آپ کے اصحاب اور آپ کے انصار اور آپ کے آوان امر خدا کو نہیں دیکھ رہے تھے، اور سب کے سب اس امر الہی کی بجا آوری پر خود راضی نہیں تھے کہ اگر اس قربانی میں یہ چیز موجود ہے تو ذبح عظیم میں یہ کیسے موجود نہیں ہوگی؟ اور اس کا ثبوت، یعنی کہ وہ جملہ جو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور زندگی بھر دہرائے جانے کے قابل ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ما رأیت الا جمیلا، جو امر خدا دیکھے ہوئے ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی کیسے یہ بات کرے گا؟ اگر امر خدا کی رویت اور مشاہدہ نہیں تھا وہاں پہ، تو ایک قربانی، اور اس قربانی کو خدا نے دوام عطا کیا، یہ عین حق تھی۔ کیوں عین حق تھی؟ اس لیے کہ یہ اسی ہدایت امری کے مطابق ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا، حق کا معیار کیا ہے؟ حق کا معیار خود اللہ ہے، جو الہی ہوگا، جو ربانی ہوگا، جو خدائی ہوگا، وہی حق ہے، اور حق کے تمام پہلو وہیں سے ہی نکلتے اور برآمد ہوتے ہیں۔ قربانی ایک جناب ابراہیم کا ایکسکلوسیو خصوصیت اور آپ کی فضیلت۔ دوسری کون سی چیز ہے کہ جو ابراہیم نے کی اور خدا نے اس کو بقا اور دوام عطا کی؟ تعمیر کعبہ، کعبے کی تعمیر شہر مکہ میں، اور اس کو بھی آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں آیت 125 ہے 126، جس میں باقاعدہ کہ جب ابراہیم اور اسماعیل جو تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ الْبَيْتِ، کہ گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل اور کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس کو ہم سے قبول کر. دوسری کعبہ، امام حسین علیہ السلام نے، یعنی میں ساتھ ساتھ کیونکہ زیارت وارثہ میں ہم اس بات کو پڑھتے بھی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ آپ وارث انبیاء علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. تو کعبہ، کعبہ کب تعمیر ہوا؟ رسول خدا کی آمد سے 2500 سال پہلے. کعبہ اور حجر اسود اور جس کی، اور اسے خدا نے اس وقت سے لے کر آج تک باقی رکھا ہے. اور کعبے کے گرد ایک عبادت جو ہمیں بتائی گئی، تعلیم دی گئی، یعنی حج. اور حج پورے کا پورا خاندان ابراہیم کی سنتوں پر مشتمل ہے، اس کی تاسی پر مشتمل ہے حج، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. جو کام انہوں نے کیے وہی مل کر حج بناتے ہیں، کعبہ. اور اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں اور حیات طیبہ میں دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ توحید خالص کا نمونہ ہے، اور کربلا کے جو مظہر ذبح عظیم ہے، عشق الہی کا مظہر ہے. یعنی کعبہ توحید خالص ہے کہ ابراہیم مسلماً حنیفہ، عدالت پر، اخلاص پر قائم، تسلیم خدا کی بارگاہ میں بندے ابراہیم ہیں. کربلا عشق الہی میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے. تو اسی وجہ سے عرفا ایک جملہ کہتے ہیں کہ عاشقان الہی کا قبلہ دل کربلا ہے، کہ جو لوگ عشق الہی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، طے کرنا چاہتے ہیں، وہ کربلا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ شاید ایک یہ مناسبت ہو کہ 10 ذی الحج کو حج ہے اور 10 محرم کو کربلا ہے. تو شاید خدا اس بات کی طرف ہم کو آمادہ کرتا ہے کہ پہلے اس توحید خالص کے مقام پر پہنچو، وہاں طواف کرو، وہاں قربانی پیش کرو، وہاں اپنے آپ کو دنیا کی قید سے آزاد کراؤ، اور پھر اس کے بعد اپنا رخ، اپنا قبلہ اس کعبہ عشق کو بنا لو. شاید یہ پیغام ہے. اور اس قسم کے جملے بہرحال عارفان حق کے ہیں جو عام طور سے ہم بیان نہیں کرتے. تو دوسری بات ہو گئی، یادگار آ گئی ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے سامنے، کعبہ. اور تیسری یادگار کیا ہے؟ خود امامت. امام کا لفظ سب سے پہلے جس ہستی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124، کہ جس میں بیان ہوا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو تمام انسانیت کا امام قرار دیتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد عجیب ترین فرمائش کی ہے، یعنی یہ انسانیت کا اعلیٰ ترین عہدہ ہے. ابراہیم نبی پہلے بنے، رسول بنے، خلیل اللہ بنے، آخر میں امام بنے، لیکن اس کمال تک پہنچنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، ہے میرے خدا تو نے مجھے جو یہ مقام اور کرامت اور اعلیٰ ترین عہدہ انسانی عطا فرمایا امامت میری ذریت میں سے. قال لا ینال عہد الظالمین، خدا کی طرف سے جواب آیا کہ تمہاری ذریت میں جائے گی امامت لیکن ظالمین کے پاس نہیں جائے گی. کہ اس ذریت ابراہیم میں عادلین بھی ہوں گے اور ظالمین بھی ہوں گے. عادلین میں سے، عدالت والے ذریت ابراہیمی میں سے خدا امام منتخب کرے گا. تو یہ امامت بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی ہے انسانیت میں ظاہراً سب سے پہلے، وہ آئی ہے قائم اور اس کا سلسلہ قائم رہا ہے. یہ فضائل ابراہیم علیہ السلام کہ جس کی ذات حق میں اس طریقے سے حق کی بارگاہ میں ذم تھی کہ وہاں اس جگہ پر قرآن کریم ہمارے سامنے وہ نمونے پیش کر رہا ہے کہ دیکھو جو حق والے ہوتے ہیں، جو حقیقتاً اہل حق ہوتے ہیں، ان کی ذات سے وابستہ چیزیں کس طریقے سے قائم و دائم رہتی ہیں، اور اسپیس اور ٹائم کی پابندیوں اور اس کے ڈکے کے اثرات سے کیسے وہ بے نیاز ہوتی ہیں. بس ایک جملے میں سن لیجئے کہ ابراہیم کی وہ کون کون سی خصوصیات ہیں، کیونکہ اب اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات حق اور حق کی بقا کے نمونے کے طور پر قرآن کریم ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، تو اب ہمارا یہ سوال کرنے کا خدا سے حق بنتا ہے کہ ہم بھی ایسے بننا چاہتے ہیں. ہمیں آپ بتائیے کہ ابراہیم میں وہ کون سی کوالٹیز تھیں کہ جن کی وجہ سے ابراہیم کو یہ چیز نصیب ہوئی اور آپ نے ابراہیم سے وابستہ ان چیزوں کو باقی رکھا، اس کو بقا عطا کی. تو خدا کیا بتائے گا ہمیں، وہ آیات حق کیا ہیں؟ ابراہیم سب سے پہلے کیا تھے؟ مشرکین میں سے نہیں تھے، لم یکو من المشرکین. ابراہیم حنیف تھے، ابراہیم عدالت کی راہ پر قائم تھے. ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، یعنی ابراہیم کی ذات میں تفرقے اور فرقے واریت کی کوئی گزر اور گنجائش نہیں ہے. ابراہیم کون ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے ہیں؟ سورہ والصافات کی آیت ہے 87، ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ پہنچے ہیں. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ جس میں نہ شک ہے نہ شرک ہے. وہ قلب جو شک اور شرک سے پاک ہوتا ہے وہ قلب قلب سلیم ہوتا ہے. اب آپ گنتے جا رہے ہیں صفات کہ کیوں. اس کے بعد ابراہیم کون ہے؟ سورہ انعام کی آیت 75 میں وہ دعا جو ہم نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے، یہ دعا ابراہیمی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے رخ کو اس کے رخ کے ساتھ، میں اپنی ڈائریکشن کو، اپنی راہ حیات کو اس کے ساتھ الائن کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کی بنیادوں کا پیدا کرنے والا ہے. وما انا من المشرکین. تب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو انسان جس کی بنا پر حق قائم ہوتا ہے، حق جاری ہوتا ہے، جس کی زندگی کو خدا باقی انسانوں کے لیے محفوظ کر کے نمونہ بناتا ہے، اس کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ سب کچھ خالی ابراہیم کر سکتے تھے؟ یہ ہمارے لیے بھی پاسبل ہے. اور اگر خداوند کریم نے اپنی کتاب مبین میں اس سیرت و سنت کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے اور اجاگر کیا ہے تو کس لیے کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس راہ پر آئیں؟ اور جب کہ ہمارے سامنے خود آئمہ اہل بیت علیہم السلام میں وہ مثالیں موجود ہیں کہ جہاں اس کردار کو مجسم کیا گیا ہے، یہ کردار مجسم ہوا ہے امام حسین اور آپ کے پیروکاروں کی صورت میں، اور جس کا نتیجہ ہم 1400 سال سے اس پیغام الہی کی بقا اور دوام کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ حق ہے، اور اس طریقے سے حق قائم اور دائم رہتا ہے، اور یہ کردار امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک معرفت کا انتہائی قیمتی پہلو ہے کہ جیسے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، اور ان کمزوریوں کے ساتھ کہ پہلا تو ظاہر ہے کہ ہماری گفتگو کے اندر خامی، اور پھر یہ فاصلے کی خامی، لیکن آپ اگر چاہیں تو اس پر سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو اور زیادہ دقت سے آپ دیکھیں اور سمجھیں، انشاءاللہ خدا میرے اور آپ کے سامنے ان راہوں کو روشن کرے گا ضرور۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ اور اسی طریقے سے، یعنی کہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو دیکھتے ہیں، تو وہی طریقے اور وہی راہیں ہمیں کربلا میں نظر آتی ہیں۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچایا اور محفوظ رکھا جس آگ میں ان کے دشمنوں نے ان کو پھینکا تھا اور ڈالا تھا، اور جہاں پر ان کی یہ توقع تھی کہ ابراہیم جل کر خاک ہو جائیں گے۔ کیوں ابراہیم کو جل کر خاک ہو جانا چاہیے؟ اس لیے کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس لیے ابراہیم کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے وہ افراد جنہوں نے رسول خدا کے بعد دین اسلام کو ایک بت خانے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، جاہ و ہوس کے بت، جہالت و حیرت و ضلالت کے بت، اس معرفت اور علم اور عقل کے مقابلے میں اور دیانت و تقویٰ کے مقابلے میں کھڑے کیے گئے تھے کہ جنہیں رسول خدا نصب کر کے تشریف لے گئے تھے اس دنیا سے۔ تو اگر ہم دیکھیں، اگر ہم بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں، تو امام حسین علیہ السلام نے بھی اس بت خانے پر وار کیا ہے، اور ان بتوں کو توڑنے کی جرم کی اتنی بڑی سزا تھی کہ خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کئی مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں اس سفر میں کہ تم میرا ساتھ چھوڑ دو، تم میرے ساتھ نہ رہو، تمہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن میں اگر کسی غار میں بھی جا کے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لوں گا تو یہ پوری دنیا کھنگال کے اس جگہ بھی پہنچ جائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے۔ یہ کتنے عجیب جملے ہیں، یہ کتنا عجیب بیان ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ یہ مجھے دنیا کے کسی گوشے میں نہیں چھوڑنے پر آمادہ اور تیار ہیں، اور ان کی مشکل اور مصیبت فقط اور فقط مجھ سے۔ اور جب کربلا کا دن آتا ہے، اور اس یوم میں کہ میں مصائب کو مختصر کرتے ہوئے، کہ اب وقت ہمارا کافی ہو چکا، کہ آج کیونکہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے اور جو قرآن سے ہمیں اشارے ملتے ہیں سیرت ابراہیمی کی روشنی میں، امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کو روشن کرنے کی سعی کی، تو ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر ہی آج کی مجلس کو اختتام کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو کچھ ایسے جملے سناتا ہوں کہ جو عام طور سے ہم نہیں پڑھتے ہیں، کہ امام حسین علیہ السلام جب جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد، کہ جب وہ وقت آیا کہ اب کوئی بھی مردوں میں سوائے امام سجاد علیہ السلام کے موجود نہ تھا، اور امام سجاد علیہ السلام بحکم قضاء الٰہی آپ پر جہاد ساقط تھا، امام حسین علیہ السلام جب میدان میں تشریف لاتے ہیں تو آپ نے بہت گفتگو کی ہے، بہت رجز پڑھے ہیں، اور اس میں سے ایک جگہ پر آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جماعت جو میرے قتل پر آمادہ ہے، جس نے جس طریقے سے کہ ہم زیارت عاشور میں پڑھتے ہیں کہ تنقبت و الجمت، کہ جنہوں نے گھوڑوں کی زین کو کسا، جنہوں نے اپنی سواریاں سجائیں، جنہوں نے اپنے چہروں پر نقابیں لگائیں، جنہوں نے تلواروں کو ہاتھ میں لیا، صرف کس لیے ہاتھ میں لیا؟ فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے، کہ یہ جماعت جس نے کفر اور خیانت کی راہ کو اختیار کیا ہے اور ملحد اور فاجر کی خوشنودی کی خاطر میرے قتل پر ایک دوسرے کو ترغیب دلا رہے ہیں، یہاں پر جو بہت زیادہ قابل غور جملہ ہے کہ یہاں امام حسین علیہ السلام نے ظالم کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کے لیے ملحد اور فاجر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کی خوشنودی کی خاطر خیانت اور کفر کے رستوں پر چلتے ہوئے میرے قتل کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب دلا رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے کینہ اور بغض ہے، ان کے دلوں میں ہمارے لیے کینہ اور بغض اور حسد پل رہا ہے، اور یہ بغض کس بنا پر ہے کہ میں دو روشن اور درخشندہ ستاروں کا فرزند ہوں، یہ علی اور محمد کی دشمنی میں میرے قتل کے در پہ ہیں، یہ علی کی عداوت ہے، یہ علی کی دشمنی ہے کہ جس کی بنا پر ان کی تلواریں میرے خلاف یکجا ہو گئی ہیں اور مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہیں، اور یہ بغض ہمیں پتہ ہے کہ یہ بغض کتنا شدید تھا، یہ بغض اتنا شدید تھا کہ امام حسین علیہ السلام وہ واحد شہید ہیں کہ جن کے بدن کو پامال کیا گیا، جن کے کپڑوں کو لوٹا گیا، اور جن کے سر اقدس کو ان کے تنے مبارک پہ نہ رہنے دیا گیا۔ امام علیہ السلام جنگ فرماتے ہیں، جنگ کرتے کرتے کافی دیر گزرتی ہے، آپ زخمی ہوتے چلتے ہیں، مقتل کے اندر تفصیلات ہیں، ایک وقت ایسا آیا کہ جو بیان ہوتا ہے کہ ایک تیر آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی پیشانی میں پیوست ہو جاتا ہے، اور خون کا ایک فوارہ آپ کی پیشانی سے نکل کر اور خون آپ کے چہرہ مبارک پر جاری ہوتا ہے، آپ اس تیر کو اپنے پیشانی سے باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا، یہ جو بھی ظلم میرے ساتھ ہے تو اس کا گواہ رہنا، میرا بھروسہ میرا توکل فقط تیری ذات پر ہے۔ اور پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ایک نیزہ آپ کے بدن مبارک میں پیوست ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام اپنی سواری پر نہیں ٹھہر پاتے اور زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور اس وقت اشقیا کا ایک ہجوم یلغار کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام زمین پر تشریف فرما ہیں، اور خیمہ، حرم کے خیمے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور خیموں اور امام حسین علیہ السلام کی نگاہوں کے درمیان اشقیا وہ فوجی آ جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اس منظر کو برداشت نہ کر پائے، خدا معلوم امام سجاد علیہ السلام نے کن نگاہوں سے ان مناظر کو دیکھا ہوگا، اس حالت میں امام حسین علیہ السلام اپنی کوہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ابو سفیان کے شیعوں، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، اگر تمہارے اندر آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے تو کم از کم انسان تو بنو، تمہاری جنگ مجھ سے ہے، تم میرے قتل کے در پہ ہو، ان عورتوں اور بچوں سے تمہیں کیا کام؟ امام علیہ السلام کی اس صدا کو سن کر اگر کچھ کوئی لعین اس طرف بڑھ رہا تھا، اس کے قدم رکے۔ امام علیہ السلام اب وعدے طفلی کے پورا ہونے کے تکمیل میں ہیں، فرماتے ہیں رضاً بقضائک و تسلیماً لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، اور اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھتے ہیں، اور جیسا کہ روایتوں میں بیان کیا کہ کسی کی ہمت نہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر سکے، لیکن تین انسانیت کے بدبخت ترین افراد آگے بڑھتے ہیں، خولی، سنان ابن انس اور شمر، اور ان میں سے ایک آگے بڑھتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی پشت پر سوار ہوتا ہے، اور اس حالت میں امام کے سوکھے گلے کی رگیں اس خنجر کن سے کٹ رہی ہوتی ہیں، اور کربلا میں آسمان سے ندا آ رہی ہوتی ہے، الا قتل الحسین بکربلا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار عالمین، جتنے بھی یزید ابن زیاد، جنہیں امام حسین علیہ السلام نے ملحد اور فاجر قرار دیا، ان کے نقش قدم پر چلنے والے جتنے بھی افراد اہل بیت کے پیروکاروں کے لیے باعث اذیت اور تکلیف ہیں، خدا ان کے دست ستم کو منقطع کرے، خدا اہل بیت کے پیروکاروں کو اہل بیت کی اتباع کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس اتباع کی برکت سے عزت و عظمت و شرف عطا کرے۔ خدا آپ سب کی دنیوی اور اخروی مشکلات کو آسان فرمائے، اور انشاءاللہ ہماری موت کے اور قبر کے مراحل کو آسان کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔